نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله على آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فالصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 22 جس میں توبہ استغفار کا ذکر تھا اور گناہوں سے اور کوتاہیوں سے معافی مانگنے کا بیان تھا اور بڑے بڑے گناہوں کی تفصیل کافی حد تک بیان ہوئی تھی، وہ مکمل ہو گئی. آج روح نمبر 23 شروع ہو رہی ہے. اس میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دو اہم حکم بیان فرمائے ہیں جو بہت ہی مشہور و معروف ہیں. نمبر 1 صبر کرنا، نمبر 2 شکر کرنا. اور ان دونوں کو قرآن کریم کی آیات اور احادیث طیبہ سے ثابت فرمایا ہے اور ان کی حقیقت، ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے. یہ دونوں حکم ایسے ہیں جن کا تعلق روزانہ ہماری زندگی سے ہے. ہر دن، ہر روز، ہر شخص ان دونوں حکم سے اور ان دونوں پر عمل کرنے کی طرف توجہ دیتا ہے، نہیں دیتا ہے تو اس کی کوتاہی. مگر یہ دونوں حکم ایسے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہر روز ہمارے ساتھ ساتھ، جیسے کہ ابھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اندازہ ہوگا. بلکہ 4 حکم ایسے ہیں چار حکم ایسے ہیں کہ روزانہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، بلکہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہر وقت ہر مسلمان کے لیے چار باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک صبر، دوسرے شکر، تیسرے استغفار، چوتھے استعاذہ. چوتھے استعاذہ، وجہ یہ ہے کہ روز مرہ ہر آدمی کا حال دو حال سے خالی نہیں، یا تو جو حالت اس کو پیش آ رہی ہے اس کی مرضی کے موافق ہے یا مرضی کے موافق نہیں ہے. اگر مرضی کے موافق ہے تو شکر کرے، مرضی کے خلاف ہے تو صبر کرے. اور صبر و شکر کرنے میں انسان سے کوتاہی بھی ہوگی تو اس کو استغفار کرے، اور آئندہ بے صبری نہ ہو، نہ شکری نہ ہو، نہ قدری نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو تو استعاذہ کی ضرورت ہے. استعاذہ کے معنی آتے ہیں پناہ مانگنا، استعاذہ کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا. تو بے شمار چیزیں پناہ مانگنے، ان سب سے پناہ مانگے، اور خاص طور سے صبر پوری طرح نہیں ہو رہا تو اس پہ بھی اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ اندر پوری طرح صبر کی توفیق عطا فرما، پوری طرح شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. کمی کوتاہی ہو گئی اور ہوتی ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس پہ گڑ گڑا کے معافی مانگے، یہ استغفار ہے. اور آئندہ ایسا نہ ہو، اس کے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ آئندہ ایسا نہ ہو، مجھے اپنی پناہ دے دیجیے، یہ استعاذہ ہوگی. اسی لیے ہمارے شیخ مرشد حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارف خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں یہ چار اعمال بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا کرتے، اور یہاں تک فرماتے تھے اگر کوئی ان چار باتوں پر مضبوطی سے عمل کرنے لگے تو اس کی بہت بڑی اصلاح ہو جائے. یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں ظاہر کی بھی اصلاح کرو، باطن کی بھی اصلاح کرو، ظاہر و باطن کو اپنا درست کرو اور شریعت کے مطابق اس کو سدھارو سنوارو، تو اس باطن اور ظاہر کی اصلاح کا دار و مدار ان چار باتوں پر عمل کرنے پر ہے. جو آدمی چار باتوں پر عمل کرے گا تو اس کے ظاہر و باطن کی بہت سی اصلاح ہو جائے گی، پھر تھوڑی بہت کمی بیشی ہوگی اس کی بھی اصلاح آسانی سے ہو جائے گی. تو یہ اصلاح باطن کے چار ارکان ہیں. سب سے پہلا کام تو یہ کہ آدمی سچے طور پر کرے، اور کرتے ہی رہے. یہ تو اصلاح باطن کا پہلا قدم ہے، سچی توبہ، اور آئندہ ہونے والی کوتاہیوں پر ہمیشہ استغفار. یہ تو پہلا قدم ہوگی، اور یہ بھی مرتے دم تک ہے، روزہ نہیں ہے. کیونکہ روزہ نہیں گناہ بھی ہوتے ہیں، روزہ نہیں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، روزہ نہیں اللہ تعالیٰ کی رخو کی ادائیگی پوری طرح نہیں ہوتی، تو استغفار استغفار. تو پہلا قدم توبہ استغفار ہے، جس کا فائدہ آپ نے سن لیا کہ جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، جتنی بھی خامیاں ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، توبہ سے استغفار کرنے سے سب معاف ہو. دوسرے پھر صبر، کیونکہ صبح شام میں انسان جو زندگی گزارتا ہے تو صبح شام تک ہی کبھی کوئی بات آدمی کی مرضی کے موافق ہوتی ہے, کبھی مرضی کے خلاف ہوتی ہے, کبھی خوشی ہوتی ہے, کبھی غمی ہوتی ہے, کبھی نفع ہوتا ہے, کبھی نقصان ہوتا ہے, کبھی حادثہ پیش آ جاتا ہے, کبھی آدمی بچ جاتا ہے, کبھی کوئی آ کے مار دیتا ہے, کبھی بچ جاتا ہے. صبح شام تک یہ ہوتا رہتا ہے. دکان پہ تو یہ حال ہوتا ہے, گھر میں تو یہ حال ہوتا ہے, دوستوں میں ہوتا ہے تو وہاں یہ ہوتا ہے. وہ جہاں بھی آدمی صبح شام تک رہتا ہے, بس مرضی اور نامرضی کے والے کام ہوتے رہتے ہیں. بس جو مرضی کے موافق ہو تو الحمد للہ کریں, شکر ادا کریں, مرضی کے خلاف ہو تو صبر کریں. تو صبح شام تک ہمارا جیسے سانس آ رہا ہے سانس جا رہا ہے, ایسے ہمارے ساتھ ہر وہ صبر شکر صبر شکر کی ایک مشین چل رہی ہے. بس بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ جب صبر کا موقع آ جائے تو صبر سے کام لے, اور جب شکر کا موقع آ جائے تو شکر سے شکر ادا کر. ساتھ ساتھ پھر اس میں کوتاہی بھی ہوگی, ہر جگہ تو آدمی صبر نہیں کر پاتا, یہ اس کی کوتاہی ہے, کمزوری ہے. ایسے جہاں شکر ادا کرنا چاہیے شکر نہیں ادا کر پاتا, تو پھر استغفار آ گیا, فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, یا اللہ میں صحیح صبر نہ کر سکا, یا اللہ میں صحیح شکر ادا نہیں کر سکا, آپ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوئی, جتنی بارش ہوئی اتنا تو میں نے شکر ہی نہیں ادا کیا, اور جتنی بھی تکلیفیں آئیں پریشانیاں آئیں غموم آئے غموم آئے صدمات آئے طبیعت کے خلاف باتیں پیش آئیں, یا اللہ مجھے جس کا صبر کرنا چاہیے تو کر ہی نہیں سکا. اب آئندہ مصیبتیں نہ آئیں, نعمت زائل نہ ہو, عزت ملے, راحت ملے, سکون ملے, چین ملے, آرام ملے, نفع ملے, ترقی ہو, یہ ہو اور وہ ہو, اس کے لیے دعا. کوئی نقصان نہ ہو, کوئی صدمہ پیش نہ آئے, کوئی بیماری لاحق نہ ہو, کوئی غم پیش نہ آئے, کوئی حادثہ پیش نہ آئے, جانے والی نقصان نہ ہو, استعاذہ ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ اللہ اپنی حفاظت عطا فرما, نفس سے بھی حفاظت عطا فرما, شیطان سے بھی حفاظت عطا فرما, نافرمانی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما, حادثات و سانحات سے بھی ہماری حفاظت فرما, یہ سب پناہ مانگنا ہے. دیکھو روزانہ ہر عمل میں یہی بات ہے. ہم مثلا عصر کی نماز پڑھی نہیں ہم نے الحمد للہ, عصر کی نماز پڑھ لی تو بھائی شکر واجب. عصر کی نماز پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے, آدمی اپنے گھر سے نماز پڑھنے کی تیاری کرتا ہے, پھر نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے, پھر مسجد میں آتا ہے, 10 کام آدمی کے ذہن میں ہوتے ہیں ان کو چھوڑتا ہے, نماز بعد نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے, یہ صبر ہی صبر ہے. اور پھر نماز پڑھ لی تو شکر واجب ہو گیا. اب نماز میں ہم سے حق ادا کہاں ہوا, دل کہیں ہے, دماغ کہیں ہے, نیت تو باندھ لی اور قدرے پائیں, جب سلام پھرتا تو بس دلتا اچھے سے نماز ختم ہو گئی. تو اس لیے فاض یا اللہ جب عصر کی نماز تو پڑھ لی مگر ہم عصر کی نماز کا حق نہیں ادا کرتے, یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ, دیکھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب یہ خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل عصر کی نماز نہ نصیب ہو, کہ ایسا نہ ہو کہ عصر کی نماز کی کوتاہی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ مغرب کی نماز سے معلوم نہ ہو جائے, اب پناہ مانگ ہو جاتا. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی آئندہ حفاظت فرمائی, صحیح صحیح عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا, مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا, کوئی حادثہ نہ ہو, کوئی سانحہ نہ ہو, کوئی صدمہ نہ ہو, کوئی غم نہ ہو, کوئی مصیبت نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, کہ ایسا نہ ہو کہ میری مغرب کی نماز ہی رہ جائے. بس ہر عمل میں آپ دیکھو یہ چار باتیں آپ کو وہاں پہ نظر آئیں, آپ اپنی تسبیح پڑھنے بیٹھے تو وہاں بھی چاروں باتیں, گھر میں کھانا کھانے بیٹھ گئے تو وہاں بھی چاروں باتیں, بستر پہ لیٹنے لگے تو وہاں بھی چاروں باتیں, سویر اٹھنے لگے تو وہاں بھی چاروں باتیں. تو 24 گھنٹے جہاں ہم وہاں یہ چاروں عمل موجود, جب چاروں عمل موجود تو جس نے چاروں عمل صحیح صحیح کرنے کی عادت ڈال لی تو اس کے تو زندگی میں ماشاء اللہ بہتر ہو جائے گی, درست ہو جائے گی, اور اس کی اصلاح شروع ہو جائے گی, اور جلدی ہی اس کی اصلاح ہو جائے گی. ہمارے حضرت محمد بھی چار کام ایسے ہیں جن پر اصلاح کا دار و مدار ہے. تو ایک عمل تو تفصیل سے گزر چکا روح نمبر 22 میں، جس کے حاصل میں اللہ تعالیٰ خوب استغفار کی شرائط بیان فرمائیں. اب اس روح میں حضرت دو عمل ذکر فرمایا، صبر کرنا اور شکر کرنا. تو استعاذہ میں نے حض کر دیا آپ کے سامنے کہ ہم سب روزانہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی عادت آ جائے. اور سب سے آسان طریقہ تو وہی ہے، پناہ مانگنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے جو سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں بیان فرمایا، تو وہ یہ کہ اللہ سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جن جن چیزوں سے پناہ مانگی، یا اللہ مجھے پناہ عطا کرو، میرے اولاد و نسل کو بھی پناہ عطا کرو، میرے خاندان والوں کو، برادری والوں کو، میرے دوست احباب کو، میرے متعلقین کو، ہر ہر مسلمان مرد عورت کو، ان تمام چیزوں سے اپنی پناہ کامل عطا کرو. جیسے عافیت کی دعا بڑی جامع دعا ہے، ایسے یہ جامع استعاذہ ہے. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چیزوں سے پناہ مانگی ہے کہ کسی کا وہاں تک خیال بھی نہیں جا سکتا. مناجات مقبول جو دعاؤں کی مشہور کتاب ہے، ہر دعا کے آخر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دعائیں جمع کی ہیں جن میں حضور نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی، اور اس میں 7 منزلیں، تو ہر منزل کے آخر میں استعاذہ بھی ہے. وہ جتنا بھی استعاذہ اس میں مذکور ہے یا دیگر آپ کی دعاؤں کے اندر پناہ مانگنا مذکور ہے، اس کے لیے یہ دعا سب سے زیادہ جامع ہے جو میں ابھی میں نے عرض کیا. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جن جن چیزوں سے پناہ مانگی، مجھے بھی ان سب سے پناہ عطا فرما. تو بھائی، آج کے درس میں اور آج کی اس نئی روح کے روح میں حضرت نے دو اہم عمل بیان فرمائے ہیں، صبر کرنا اور شکر کرنا. شروع میں حضرت نے ان دونوں حالتوں کی تشریح فرمائی ہے. میں حضرت کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس میں اگر کہیں ضرورت ہوگی تو مزید وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ. انسان کو جو حالتیں پیش آتی ہیں، چاہے وہ اختیاری ہوں یا غیر اختیاری، انسان کو جو حالتیں پیش آتی ہیں چاہے وہ اپنے اختیار میں ہوں یا اپنے اختیار میں نہ ہوں، وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. نمبر 1، یا تو وہ طبیعت کے مطابق ہوں گی، ایسی حالت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر خوش ہونا اور اس کو اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھنا، اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اور حمد کرنا، جیسے الحمدللہ 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 کہنا، اور جو نعمت من جانب اللہ ملی ہے اس کو گناہوں میں استعمال نہ کرنا. جیسے صحت ملی ہے تو آپ اس صحت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کریں، گناہوں میں استعمال نہ کریں. کھانا دیا ہے تو کھانا کھا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کھانا کھا کر کے گناہ کا ارتکاب نہ کریں. پیسے دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور الحمدللہ بھی کہے، اور وہ پیسے جائز جگہ استعمال کریں، گناہ کاموں میں استعمال نہ کریں. اس کو کہتے ہیں شکر ادا کرنا، اس کا نام ہے شکر ادا کرنا. یا جو بھی کیفیت انسان کو پیش آئے گی یا جو بھی حالت انسان کو پیش آئے گی، وہ طبیعت کے خلاف ہوگی، طبیعت کے بالکل ناموافق ہوگی، جس سے طبیعت کو ناگواری ہوگی اور طبیعت کے اوپر اس کی وجہ سے گرانی ہوگی، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ شکوہ نہ کرے. اور اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے تو اس کو بجا لائے، اور اگر کوئی مصیبت ہے تو اس کو برداشت کرے، اگر کوئی مصیبت ہے تو اس کو برداشت کرے اور پریشان نہ ہو. پریشانی طبی طور پر تو ہوتی ہے، وہ تو ہوگی، لیکن عقلی طور پر آپ نے پریشان نہ ہو اور یہ سمجھے کہ یہ من جانب اللہ ہے اور اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اس کا نام ہے صبر کرنا، یہ ہے صبر. کیونکہ شکر کے مقابلے میں صبر زیادہ مشکل ہے، شکر کے مقابلے میں صبر زیادہ مشکل ہے، اس لیے فرماتے ہیں میں پہلے صبر کا بیان کرتا ہوں اور کچھ زیادہ بیان کرتا ہوں. تو بھائی صبر اور شکر ہم پہلے سمجھ لیں اچھی طرح سے. اللہ تعالی کی طرف سے جب بندے کو کوئی سی بھی نعمت ملے، چھوٹی ملے یا بڑی ملے، ظاہر کی ملے یا باطن کی ملے، جان میں ملے، مال میں ملے، اولاد میں ملے، دوست احباب میں ملے، جس طرح بھی کوئی نعمت بندے کو ملے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندہ زبان سے الحمدللہ کہے. حضرت آج بھی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی، حضرت فرماتے تھے کہ اگر کہیں سے ٹھنڈی ہوا کا دھوکہ آ جائے تب بھی الحمدللہ کہو، خوشبودار دھوکہ آ جائے تب بھی الحمدللہ کہو، گھر میں گئے بچوں کھیلتا ہوا دیکھا دل خوش ہوا الحمدللہ، گھر والوں کو دیکھا کہ بھائی صحت مند ہیں ٹھیک ہیں کوئی پریشانی نہیں الحمدللہ، اپنے کپڑے پہنے اور دل خوش ہوا کہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس نے اپنے فضل سے ایسے اچھے کپڑے عطا فرما دیے، ایسے اچھا گھر عطا فرما دیا، ایسے اچھی گاڑی عطا فرما دی، ایسے اچھے دوست احباب عطا فرما دیے، ایسے اچھے پڑوسی عطا فرما دیے، ایسے اچھی جگہ ہم جیسے کام عطا فرما دی الحمدللہ. بس جو کچھ بھی طبیعت کے موافق کوئی چیز ملے نظر آئے سمجھ میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر کے دل میں خوش ہو اور خوش ہو کر کے الحمدللہ کہے. اور دل میں یہ سمجھے کہ بھائی میں اس نعمت کے لائق نہیں تھا، جو کچھ بھی اللہ پاک نے یہ دیا ہے محض اپنے فضل سے دیا ہے، میں نے کسی عمل کے اس میں کوئی دخل نہیں، میرے کسی عمل کے اس میں کوئی دخل نہیں، نہ میری عقل کا کوئی اس کا کوئی نتیجہ ہے، میری عقل کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں، میری سمجھ کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں، میری محنت اور کاوش سے بھی یہ نہیں ملی ہے، جو کچھ ملی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملی ہے. تو اپنی ہر چھوٹی بڑی نعمت کو محض اللہ تعالیٰ کا فضل جانے اور دل سے خوش ہو، زبان سے الحمدللہ کہے اور دل میں یہ سمجھے کہ میں ہرگز ہرگز اس نعمت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جسے کہتے چھپر پھاڑ کے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. اور آخر میں یہ ہے کہ اب اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرے، تابع داری فرما برداری میں استعمال کرے، کسی گناہ کام میں استعمال نہ کرے. اگر گناہ میں استعمال کرے گا تو یہ تو بڑی خطرناک ناشکری ہوگی اور ناقدری ہوگی. اللہ تعالیٰ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اس لیے دے تاکہ بندہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، کیونکہ اصل شکر ہوتا ہے دل سے، اور دل کا شکر یہ ہوتا ہے کہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کو جھکا دے کہ جس رب نے اور جس خالق کائنات نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی پھر میں کیوں نہ ان کا تابع دار بنوں، میں کیوں نہ ان کا فرما بردار بنوں، جن باتوں سے انہوں نے روکا میں کیوں نہ رکوں، جن باتوں حکم دیا ہے میں کیوں نہ بجا لاؤں. اور زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سوچ سوچ کر کے اس کی تابع داری کی طرف مائل ہو تو اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے، یہ دل کا شکر ہو گیا. اس کے بعد جو اعضاء ہیں ہمارے ہاتھ پیر آنکھ کان ناک دل دماغ، ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دے، اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے میں لگا دے، یہ ہے بھائی شکر. اب دیکھو یہ اگر اس طرح سے ہم شکر ادا کرنے والے بنے تو ہم تو فرما برداری بندے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہماری واقعتاً اصلاح ہو جائے اور ہماری ظاہر و باطن درست ہو جائے. اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کرنا اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہی تو شکر ہے اور یہی عبادت ہے. تو صرف ایک شکر اگر ہم ادا کرنا شروع کریں تو بس ہم سمجھو بہت حد تک درست ہو جائے اور سنور جائے اور سدھر جائے ان شاء اللہ. ایک واقعہ مجھے یاد آیا, حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ, میں نے رحمت اللہ علیہ اس لیے کہا کہ راجہ قول یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں, نبی نہیں ہیں, ورنہ بعض حضرات ان کو اللہ کا نبی بھی سمجھتے ہیں, اس لیے وہ حضرت لقمان علیہ السلام کہتے ہیں, لیکن صحیح ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے نبی نہیں ہیں. اور علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی کو کہا جاتا ہے, اور رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی کے لیے کہا جاتا ہے. اور یہ بات انہیں سے مقبول بھی ہے, کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو جب اللہ پاک نے اختیار دیا تھا کہ چاہے تو آپ ولی ہونا اختیار کر لیں اور چاہے نبی ہونا اختیار کر لیں, تو آپ نے ولی ہونا کیوں اختیار کیا, نبی ہونا اختیار کیوں نہیں کیا؟ یہ کسی نے ان سے پوچھا. حضرت نے جواب دیا کہ چونکہ مجھے اختیار دیا گیا تھا تو میں نے آسان کو اختیار کر لیا, تو یہ سوچا کہ اگر میں اپنے طور پر نبوت کو اختیار کروں گا تو میں اختیار کرنے والا ہوں گا, میرے سے اس کا حق ادا ہوگا, تو میں نے خود بخود ہی اپنے ولایت کو اختیار کر لیا کہ وہ اس کے مقابلے میں آسان ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ بغیر اختیار کے نبوت ادا فرماتے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے, وہاں حل ہوتی, تو پھر میں اس میں کامیاب ہو جاتا. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا تو میں نے آسان کو اختیار کر لی, اس سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں, نبی نہیں. ان کا یہ واقعہ شروع میں وہ کسی آقا کے غلام تھے, اور اپنے اچھے اچھے اخلاق کی وجہ سے, اپنے اچھے اچھے اخلاق اور اعمال کی وجہ سے یہ اپنے آقا کے غلام نے آقا بنے ہوئے تھے, اور ان کا آقا ان کے غلام بنا ہوا تھا. جب اچھے اخلاق ہوں تو پھر سردار بھی غلام بن جاتا ہے, غلام سردار بن جاتا ہے. حضرت لقمان جو تھے ان کے ایسے اعلی اعلی اخلاق تھے کہ جس کی وجہ سے ان کا آقا جو تھا وہ ان کا غلام بنا ہوا تھا, یہ آقا بنے ہوئے تھے, ظاہر میں یہ غلام تھے وہ آقا تھے. اب جب ان کے اعلی اخلاق کی مثال سنو, آقا چونکہ ان کے غلام بنا ہوا تھا, ان کا معتقد بنا ہوا تھا, تو اس نے یہ بھی ایک معمول بنایا ہوا تھا کہ جب نئے موسم کا نیا پھل آتا, نئے موسم کا نیا پھل آتا تو سب سے پہلے وہ پھل لاتا, اور پھل لا کر کے پہلے خود نہیں کھاتا, اپنے گھر والوں کو نہیں کھلاتا, حضرت لقمان کو آ کر کھلایا. اور ان کے کھانے کے بعد جو بچتا وہ خود کھاتا. سوال, تو ایک مرتبہ گرمیوں کے زمانے پہلی مرتبہ خربوزہ آیا, یہ بڑے شوق سے خربوزہ لے کر کے آیا اور کھا کے پہلے حضرت کو کھلانا, بچے گا تو میں کھاؤں گا ورنہ پہلے حضرت کو کھلانا, کیونکہ نیا پھل آیا, نئے موسم کا نیا پھل. وہ لے کر کے آیا اور اس نے جناب کہا, حضرت یہ اس موسم کا پہلا پھل آیا, میں آپ کو کھلانا چاہتا ہوں, کھلاؤ. اب وہ بیٹھ گیا, اپنے ہاتھ سے اس نے خربوزہ کاٹنا شروع کیا اور ایک ایک آنکھ بنا بنا کے حضرت کو دینے لگا. دیکھو آقا ہے, وہ اپنے غلام کی اس طرح سے خدمت کر رہا ہے. تو آقا کون ہوا؟ غلام. اور غلام کیا ہوا؟ آقا. اب حضرت لقمان اس کے ہاتھ سے ایک ایک آنکھ لے رہے ہیں, بڑے مزے لے لے کر کھا رہے ہیں, بڑے مزے لے لے کر کھا رہے ہیں, اور بڑے خوش ہو رہے ہیں. وہ آقا بھی بڑا خوش ہو رہا ہے کہ وہ بھائی حضرت کا دل خوش ہو گیا تو میرا بھی دل خوش ہو گیا. آخر میں ایک پھانک بجی تو اس نے حضرت میں بھی چکھ لوں. ہاں ہاں تمہیں چکھ. اب جناب آقا نے وہ آخری پھانک جو ہے چھیل کر کے منہ میں رکھی, رکھتے بے ہوش ہو گئے. اتنا زہریلا اور اتنا کڑوا خربوزہ تھا کہ زبان پہ رکھتے ہی وہ بیہوش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو اس نے حضرت کے پاؤں پکڑ لیا. یہ حضرت آپ نے ایسا زہریلا کڑوا خربوزہ کیسے برداشت کر دیا؟ آپ کے تو چہرے سے بھی محسوس نہیں ہوا کہ آپ کڑوا خربوزہ کھا رہے ہیں, اور میرا حال یہ کہ میں اس کو کھانا تو درکنار چکھتے ہی بیہوش ہو گیا. حضرت آپ نے یہ مصیبت کیسے برداشت کر لی اور یہ تکلیف آپ نے کیسے گوارا کر لی؟ خدا کے لیے بتا تو دیتے کہ بھائی یہ خربوزہ کڑوا ہے, آپ تو ویسے مزے لے لے کر کھاتے رہے. آپ جواب سنو حضرت, میں یہ یاد رکھنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, جس ہاتھ سے ہمیشہ میٹھی چیزیں کھائی ہیں تو کیا ایک کڑوی چیز آنے پر میں انکار کر دیتا ہوں؟ آیا جس ہاتھ سے ہمیشہ میٹھی چیزیں کھائی ہیں, اگر آج کڑوا خربوزہ آ گیا تو کیا ہوا؟ یہ میری غیرت خلاف تھا کہ میں انکار کر دیتا. یہ ہے جو ان کے اعلیٰ اخلاق, یہ حال ہمارا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ تو ہزاروں نعمتیں عطا فرماتے ہیں. کون سی نعمت ایسی نہیں جو ہمیں حاصل نہیں, کھانے کی, پینے کی, پہننے کی, رہنے کی, ایک نہیں, دو نہیں, دس نہیں, بیسوں نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اور ہر دم حاصل ہیں. اب کہیں تھوڑی سی کھانسی ہو گئی تو کیا ہو گئی, ذرا سا نزلہ ٹپک گیا تو اس میں کیا رونا, ذرا سا بخار آ گیا تو کیا ہوگا؟ جس پروردگار نے ہزاروں نعمتیں دے رکھی ہیں اس میں اگر ایک کانٹا بھی چپ جائے تو کیا اس پہ شکوا کرنا چاہیے اور گلا کرنا چاہیے؟ ہرگز اس کو بھی خندہ پریشانی سے برداشت کرنا چاہیے. تو شکر ادا کرنے سے سفر بھی آسان ہو جاتا. اس کا ایک اور واقعہ یاد آ گیا, دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے اور ہمارے حضرت ان سے بہتر کمپنی کا معاملہ بھی تھا. ایک دفعہ حضرت کو معلوم ہوا کہ ان کو میاں صاحب میاں صاحب کہتے تھے, وہ بڑے مادہزاد ولی اور صاحب کشو کا نام تھا. تو ایک دفعہ حضرت فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ حضرت میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے تو میں طبیعت پوچھنے کے لیے چلا گیا. گھر گیا تب دیکھا تو حضرت کو بہت تیز بخار تھا اور بخار بہت ہی تیز تھا, جس کی وجہ سے جسم ان کا بالکل آگ ہو رہا. میں حاضر ہوا, میں حضرت کیسے طبیعت؟ آپ سنو حضرت کا جواب, اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ اچھے ہیں, اللہ کا شکر ہے میرا دل اچھا ہے, اللہ کا شکر ہے میرا سر اچھا ہے, اللہ کا شکر ہے میری ناک صحیح ہے, اللہ کا شکر ہے میرے آنکھیں صحیح ہیں, اللہ کا شکر ہے میرے کان صحیح ہیں, اللہ کا شکر ہے میرے پیر صحیح ہیں, اللہ کا شکر ہے میری کمر ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. تھوڑا سا بخار, تھوڑا سا بخار ہے, یہ ہے بھائی شکر. اسے کہتے ہیں کہ پہلے جو نعمتیں حاصل ہیں ان کو گنوایا, اس کے بعد بتایا تھوڑی سی تکلیف. اور بندہ مومن کی حق میں تو وہ بھی نعمت ہے, اور موجب رحمت ہے, موجب اجر ہے, موجب معافی ہے, گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. تو شکر اس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انگنت نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں, آدمی ان نعمتوں کو سوچے, دل میں خوش ہو اور آدمی یہ سوچے کہ بھئی میں ان نعمتوں کے لائق نہیں ہوں, اور پھر اس کے بعد اس کو گناہوں میں استعمال نہ کرے, گناہوں میں استعمال نہ کرے. یہ تو ہو گئے شکر کی تعریف. اس کے بعد ہے صبر. تو صبر بھی ایسا ہے کہ صبح شام تک انسان کے ساتھ ساتھ ہے, اور صبح شام تک انسان کو اس کی مرضی کے خلاف باتیں پیش آتی رہتی ہیں, جیسے جان کا نقصان ہو گیا, کبھی مال کا نقصان ہو گیا, کبھی صحت کا نقصان ہو گیا, کبھی قحط پڑ گیا, کبھی کوئی تکلیف, کبھی کوئی تکلیف, بس صبح شام تک تکلیفیں آتی رہتی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کھیتی, جیسے چاول کا کھیت ہو یا گندم کا کھیت ہو یا مکئی جوار باجرے کا کھیت ہو, تو جب وہ اگتا ہے تو باریک باریک کونکلیں نکلتی اور دور تک ہریالی ہریالی نظر آتی, اور پھر وہ بڑھتے 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 اس میں غلہ لگ جاتا ہے. تو اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوتا ہے کٹنے تک برابر ہوائیں اس کو کبھی ادھر گراتی ہیں, کبھی ادھر گراتی ہیں, کبھی ادھر گراتی ہیں, کبھی ادھر گراتی ہیں. ادھر سے ہوا آگے تو سارا کھوپڑے ادھر ہو گئی, پھر ادھر سے ہوا چلی تو ادھر سارے کھوپڑے دیکھتے ہیں اپنے آپوں سے, ہم دیکھتے ہیں کھیت کے اندر. اسی کے اندر وہ بڑھتی ہے, اسی کے اندر وہ پکتی ہے, اسی کے بعد پھر وہ کٹ جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ روزانہ وہ سیدھی کھڑی, جیسے سنوبر کا درخت ہے وہ سیدھا کھڑا رہتا ہے, چنار کا درخت ہے جو پہاڑوں کے اندر ہوتا ہے وہ سیدھا کھڑا رہتا ہے, اور ہوائیں چلتی ہیں اور سہ سہ کی آواز اس میں سنائی دیتی ہے, مگر وہ ویسے ہی کھڑا رہتا ہے, اور جب وہ کھڑتا ہے تو جڑ سے کھڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. کھیت تو کبھی ادھر گرتا ہے, کبھی ادھر گرتا ہے, کبھی ادھر گرتا ہے, کبھی ادھر گرتا ہے. کہتے ہیں ایسی مومن کا حال ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوتا ہے کبھی کوئی تکلیف, کبھی کوئی تکلیف, کبھی کوئی تکلیف, کبھی کوئی تکلیف. ایک تکلیف ختم, دوسری آ گئی, دوسری گئی, پھر تیسری آ گئی, تیسری گئی, پھر چوتھی آ گئی. پھر اسی میں بچہ جوان ہو جاتا ہے, پھر اسی میں ادھیڑ عمر کا ہو جاتا ہے, پھر اسی میں بڑے میاں بن جاتے ہیں. ایک بڑے میاں کمر جو ہے وہ کبڑی ہو گئی تھی, جیسے بادلوں کی بڑھاپے میں کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو بچے پوچھ رہے ہیں کہ دادا جان یہ کمان کہاں سے لائے, کتنے کی لائے, سمجھ گئے نا کہ کمان جو ہے جو ابھی کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے یہ اس کو کمان کہہ رہے ہیں بچے مذاق اڑانے کے لیے کہ دادا جان یہ پوزا پش کیسے کہاں سے لے, کمان کیسے کہاں سے لے گیا, کتنے کی لے گئے. تو وہ بھی جو وہ بھی تو ہوشیار ہو, ان کا بیٹا جب اس عمر کو پہنچو گے تو مفت میں مل جائیں گے. تو دنیا میں مرتے دم تک جو ہے کسی کو یہ کہیں کہ مجھے کوئی غم نہیں, کوئی صدمہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, بھائی نہیں. ہم بھی علیہ الصلوۃ والسلام جو لوگ بڑے بڑے صدمات پیش آئے ہیں جو ان کی امتیوں کو پیش نہیں آ سکتے, جو جتنا اونچا مقام پر ہوتا ہے اس کے اتنے ہی ہموم غموم ہوتے ہیں, صدمات ہوتے ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, لیکن اس صبر کا پہاڑ ہوتا ہے. بس ہمیں بھی ان کے قدم پہ چل رہے ہیں. تو مومن تو مرد دن تک اس کو کوئی تکلیف نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا. تکلیفیں آئیں گی, آتی ہی رہتی ہیں, پچھلوں کو بھی آئی ہیں, اب بھی آ رہی ہیں, آنے بعد میں آنے والوں کو بھی آئی ہیں. تو بس اس میں صبر کے سوا کوئی اور راستہ نہیں. اس صبر کا پھل بڑا میٹھا, صبر کا بدلہ بہت اونچا ہے, صبر کا اجر بہت زیادہ ہے. تو مومن تو ہر حال میں نفع میں ہے. یہ بھی حدیث شریف میں کہ مومن عجیب و غریب ہے کہ ہر حال میں یہ نفع کے اندر ہے. وہ یہ کہ اگر مرضی کے موافق حال پیش آئے, الحمدللہ کہے اور شکر ادا کرے تو اجر پائے, اور اگر مرضی خلاف صورت حال پیش آئے یعنی تکلیف, بیماری, غم, رنج, صدمہ, تندرستی, فقر و فاقہ, بیماری, پریشانی, تو صبر کرے تو اجر پائے. تو دونوں صورتوں میں اسے کہتے ہیں میدان سمیٹنے والا ہے یہ, دونوں ہاتھ سے کمانے والا ہے مومن, کہ دونوں ہاتھ سے کماتا ہے یہ. طبیعت کے موافق حال پیش آتا ہے تو الحمدللہ کہہ کر کماتا ہے, اور اگر مرضی خلاف حال پیش آتا ہے تو صبر کر کے کماتا ہے. اس کا تو ہر حال میں اس کی تو ہر حال میں کمائی کمائی. بہرحال جب طبیعت خلاف کوئی بات پیش آئے تو ایک تو یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حکمت ہے, اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے, اور کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل, کوئی کام چاہے بندے کی مرضی خلاف ہو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت و مصلحت ہوتی ہوتی. اس پر ایک عجیب قصہ یاد آیا. حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ سن 555 ہجری میں بہت پاہے کے بزرگ گزرے. ان کے بھانجے سے یہ واقعہ منقول ہے. ایک مرتبہ ان کا بھانجا ان سے ملنے کے لیے ان کے پاس آیا تو بھانجے نے دیکھا کہ مامو جان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, بہت ہی لمبا تڑنگا, بہت ہی ڈیل ڈول والا, بہت ہی بڑے جسم والا بیٹھا ہوا اور حضرت سے چپکے چپکے باتیں کر رہا. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے ہاتھی کی طرح, یہ دروازے سے اندر کیسے گیا ہوا. میں دور سے دیکھ رہا اور تعجب کر رہا کہ یا اللہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے, کتنا موٹا آدمی ہے, یہ دروازے سے کیسے گیا ہوگا. ابھی میں سوچ رہا تھا وہ اپنی بات چیت ختم کر کے وہ کھڑکی میں سے چلے گا. ہمیں اور بھی حیران کہ میں تو سوچ رہا تھا دروازہ چھوٹا ہے, یہ آیا کھڑکی میں سے گئے, کھڑکی میں سے کیسے چلے گی. یہ عجیب و غریب ماجرا دیکھ کر میں اپنے مامو جان کے پاس گیا. میں نے کہا حضرت یہ کون صاحب تھے, ان کا تو آنا میرے لیے عجیب اور ان کا جانا میرے لیے عجیب تک, کون ہے حضرت یہ؟ فرمایا بہت بڑے آدمی بھی. فرمایا کہ جو بحر الکاہل ہے نا, ایک سمندر کا نام ہے بحر الکاہل, اسے بحر الکاہل اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ سمندر میں موجیں نہیں اٹھتی, بالکل سمندر خاموش رہتا ہے. کہتے ہیں اس پورے اس بحر الکاہل کے یہ من جانب اللہ خادم ہیں, وہاں کی خدمت اللہ نے ان کے حوالے کر رکھی, اتنے بڑے صاحب عہدہ ہیں, لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عہدے سے معذور کر دیا. یہ بھی حضرت نے بیان کروا دیا. تو ان کہتے ہیں میں نے کہا مامو جان آپ نے ان کو بتا دیا کہ بھائی تم نے اس عہدے سے معذور کر دیا؟ کہا بھائی اتنے بڑے آدمی میں کیسے کہتا ہوں. میں نے تو نہیں کہا بھائی کہ تم کو اب اس عہدے سے اللہ تعالیٰ نے معذور کر دیا. حضرت کی توازن اور اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ اتنا بڑا آدمی حضرت خدمت میں حاضر اور حضرت توازن کی وجہ سے یہ بھی نہ بتائے کہ بھائی تمہارا یہ عہدہ ختم کر دیا گیا اور اب تم کو وہاں سے معذور کر دیا گیا. پھر میں نے عرض کیا مامو جان اگر اجازت ہو تو میں ان کو بتا دوں. یہ تو بات بتانے کی تھی, ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی اب تم اس عہدے سے سبک دوش کر دیے گئے ہو. ہاں تم بتانا چاہو تو بتا دو. کہا میں کیسے بتاؤں, تو چلے گئے. تو حضرت نے کہا میں تمہاری ملاقات کروا دیتا ہوں, تم میرے پاس آ کے بیٹھو. کہتے میں بیٹھ گیا, مامو جان نے میرے آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو ایک دم مجھے بحر الکاہل نظر آیا اور تھوڑی دیر میں ایک جزیرہ نظر آیا. پھر میں جزیرے میں چلنے لگا تو سامنے سے دیکھا کہ وہی بزرگ اور وہی صاحب خدمت خرامہ خرامہ چلے آ رہے. میں فوراً آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے میں نے سلام عرض کیا. انہوں نے صاحبزادے کیسا آنا ہوا؟ کہا بس میں معذرت چاہتا ہوں, ایک بری خبر سنانے کے لیے آیا ہوں. کہا سنا؟ کہا کہ اللہ پاک نے جو آپ کو یہاں کی خدمت ثبوت کی تھی وہ آپ سے واپس لے. کہتے ہیں جیسے انہوں نے سنا بس ایسے جیسے بجلی ان کے اوپر گر گئی, ایک دم وہ جناب زمین پہ گر گئے اور زار و خطار رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر معافی مانگنے لگے. اور ان سے کہنے لگے کہ تم ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جو منصب میرے سے واپس لیا گیا ہے کس وجہ سے واپس لیا گیا ہے تاکہ میں اس کی کچھ تلافی کروں. کیا مجھے تو نہیں معلوم, مامو جان سے پوچھتا ہوں. مامو جان سے پوچھا انہوں نے, مامو جان نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اس بحر الکاہل میں ہلکی سی بارش ہوئی. انہوں نے کہہ دیا تھا یہاں بارش کی کیا ضرورت تھی, بارش تو وہاں ہونی چاہیے جہاں دور دور ریگستانی ریگستان ہے, پانی کا نام و نشان نہیں ہے, بارش تو وہاں ہونی چاہیے تھی. یہاں تو پہلے ہی ٹنوں پانی موجود ہے, اس سمندر میں بارش کی کیا ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو گئے اور یہ فرمایا اللہ پاک نے کہ ہمارا کون سا کام حکمت سے خالی ہوتا ہے. یہاں بھی اگر بارش ہوئی تو ہماری حکمت سے ہوئی ہے، وہاں اگر بارش نہیں ہوتی تو ہماری حکمت سے نہیں ہوتی۔ انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، اتنے روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کا عہدہ بحال فرما دیا، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کا عہدہ بحال فرما دیا۔ لیکن یہ فرمایا کہ ان کے رونے کی وجہ سے ہم نے عہدہ بحال نہیں کیا، اس وجہ سے بھاگ گیا ہے کہ ان کا رونا دیکھ کر ہمارے ملائکہ رو پڑے، ہمارے فرشتے رو پڑے تو ان پر ہم نے رحم آیا، ان کی وجہ سے ہم نے دوبارہ ان کے پودا بھاگ دیا۔ ہر مومن کو، ہر انسان کو جو غم پیش آتا ہے، صدمہ پیش آتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اس کے، اور اس کا ہمارے سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں، ہمیں معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بس ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ جب جو کچھ بھی ہے من جانب اللہ ہے، جب من جانب اللہ ہے تو بس ہماری اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، مصلحت ہے، بس ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب کسی کو کوئی بیماری پیش آ جائے، کوئی غم پیش آ جائے، کوئی صدمہ پیش آ جائے، کوئی تکلیف پیش آ جائے، مرضی خلاف کوئی بات پیش آ جائے، تو سب سے پہلے دل کے اندر آدمی اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گلا نہیں کرے، کوئی شکوہ نہیں کرے، اور یہ سمجھے کہ اس میں میری کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کر لے، دعا کر لے، کوئی اور کوئی تکلیف ہے اور دور کرنا اپنے اختیار میں، اپنے اختیار میں اعتدال کے ساتھ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، دور کرنا خلاف سفر نہیں ہے، جو اپنے اختیار میں ہو وہ کرے آدمی، بس دل میں یہ سمجھے کہ بس اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس میں میری کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اور اگر کوئی حکم ہے تو پھر اس کو بجا لائے، اور اگر کوئی مصیبت ہے تو بھائی اس کو برداشت کرے، برداشت بھی کرے اور ساتھ ساتھ زیادہ پریشان ہو، کیونکہ جب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اب کیا کام ہے۔ دیکھو جب محبوب کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے نا تو وہ ظاہراً تو تکلیف ہوتی ہے لیکن باطناً وہ نعمت ہوتی ہے۔ پہلے تو حدیث شریف میں قصہ سناؤں، حدیث شریف میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ، وہ دیہات میں رہتے تھے، وہ دیہات میں رہتے تھے، حضور مدینہ منورہ شہر میں رہتے تھے۔ جب وہ دیہات سے آتے تو دیہات کی سوغات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے لے کر آتے، دیہات کی سوغات آپ جانتے ہیں کہ سبزیاں، ترکاریاں، غلہ، جو، مکئی، جوار، باجرا، یہ چیزیں دیہات میں کھیتوں کے اندر ہوتی ہیں، تو وہی کھیت کی چیزیں وہ حضور کے لیے لایا کرتے ہیں اور آپ خدمت میں حاضر ہو کر کے پیش کیا کرتے۔ جب یہاں سے واپس جاتے تو حضور شہر کی چیزیں ان کو ہدیے میں دیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی یہ سنت تھی کہ جو آپ کو ہدیہ دیتا آپ بھی اس کو ہدیہ دیا، یہ بھی سنت ہے یاد رکھنے۔ اب ایک دن یہ مارکیٹ میں اپنا دیہات کا سامان بیچ رہے تھے، پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے کولی بھر لی، یعنی پیچھے سے ہاتھ دے کر کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے ان کو دبا لیا۔ تو یہ کہنے میں کون ہے بھائی، کون ہے، چھوڑو بھائی چھوڑو، لیکن جب ان کو محسوس ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اور اپنے کمر کو حضور کی پیٹ سے سینے میں بارک سے لگانے لگا۔ پہلے تکلیف ہو رہی تھی، ابھی تو وہی تکلیف ابھی تو ہے نا، اب وہ نعمت بن گئی کیونکہ آقا نے دبایا ہوا ہے، تو نکل جائے دم تیرا قدموں کے نیچے، یہ دل کی حسرت ہی آرزو ہے، نکل جائے دم تیرا قدموں کے نیچے، یہ دل کی حسرت ہی آرزو ہے، نہ شود نصیب دشمن کہ شود حالانکہ تہوس، سر دوست کا سلامت یہ تو خنجر آزم ہے، کہ دشمنوں کو بھی یہ بات نصیب نہ ہو کہ آپ کی تلوار سے وہ ہلاک ہوں، دوستوں کا سر سلامت ہے، اگر تلوار کی دھار دیکھنی ہے تو ان کے سر حاضر ہو۔ اسی کو حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار اپنے مواعظ میں اس کی کو ایک تو یہ واقعہ ہو گیا، دوسرا بھی ذکر کرتے ہیں واقعہ، وہ بھی ایک عاشق کا، کہ بھائی اگر عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کی تلاش میں ہو اور محبوب کہیں سے آ کر چپکے سے اس کو دبا لے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ میرا محبوب ہے جو مجھے دبا رہا ہے، تو اسے تکلیف ہوگی دبانے سے؟ کہاں تکلیف ہوگی؟ تو کہتا اور دبا بھائی، میں تو تیری تلاش میں کر رہا ہوں. یہ تکلیف بھی جب یہ آدمی کے دل میں آ جاتا ہے نا کہ یہ میرے محبوب کی طرف سے، میرے آقا کی طرف سے، میرے مولا کی طرف سے، تو بس پھر آدمی کی تکلیف بھی اندر سے تو ختم، یعنی عقلن تو ختم، اب طبی طور پر تھوڑی تکلیف رہتی ہے. وہ جیسا گہرا تعلق ہوتا ہے پھر ویسے اس کے اندر بھی مزہ آتا. اس لیے فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ جو اگر تکلیف آ بھی گئی ہے، پہلے تو من جانب اللہ سمجھو، پھر یہ سمجھو کہ اس میں میرے لیے کچھ نہ کچھ حکمت ہے، مصلحت ہے، پھر برداشت کرو اور پھر زیادہ پریشان نہ ہو. یہ ہے بھائی صبر کی حقیقت. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیشہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، استعاذہ کی توفیق عطا فرمائے، صبر کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق. واخر دعوانا.
اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله. يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلان سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما. ہماری چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ سارے ہموم و غموم کو دور فرما، سارے تفکرات کو دور فرما، ساری نیک حاجتیں پوری فرما. ہماری سب مسلمانوں کی چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما. دنیا اور آخرت میں عافیت کامل عطا فرما، دنیا اور آخرت میں عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ دونوں جہاں کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں اور عافیتیں عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سب کو خاتم کامل و خالص ایمان پر فرما. یا اللہ ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. ہمیشہ توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی، یا اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرما. یا اللہ ہماری جتنی بھی کوتاہیاں اور نافرمانیاں، چھوٹے بڑے گناہ آپ کے علم میں، اپنی رحمت سے معاف فرما، اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں صبر نصیب فرما. یا اللہ صبر نصیب فرما. یا اللہ شکر کی ہمیشہ توفیق عطا فرما، شکر کی ہمیشہ توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ سب حاضرین کی، اور جہاں جہاں یہ بیان سنا جا رہا ہے وہاں جو جو حضرات یا اللہ موجود ہیں، سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی یا اللہ دعائیں قبول فرما. ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما، ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما. ہم سب کو ہمیشہ اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ چار اعمال جو اس وقت بیان کیے گئے ہیں، یا اللہ توبہ، استغفار، صبر، شکر، اور استعاذہ یا اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.